کائنات، یہ عالم ہستی، یہ عالم امکان در حقیقت خداوند عالم کی تخلیق ہے، اور اس عالم ہستی پر خدا کے اٹل قوانین جاری و ساری اور کار فرما ہیں، اور یہ اٹل قوانین ایک طرف نیچر یا فطرت سے متعلق ہیں، دوسری جانب دنیا کی ظاہری زندگی کے مظاہر سے کہ جس میں جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کی زندگی شامل ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر خود انسان کی زندگی میں ان اٹل قوانین کا، ان مستحکم قوانین کا ایک ایسا سلسلہ موجود ہے کہ بنی نوع انسان میں جو انسان بھی ان قوانین کی پیروی کرے گا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ جہان ہستی میں، اس نظام کائنات میں اگر نیچر کا مطالعہ کیا جائے، اسے زیر بحث لایا جائے، تو جتنی بھی تھیوریز پیش کی گئی ہیں اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہ بگ بینگ تھا، ڈارون کی تھیوری ہو یا دوسرے فلسفی حضرات کی یا مفکرین کی تھیوری ہو، ان کی تمام تھیوریز میں جو چیز قابل مشترک ہے وہ یہ کہ دنیا ایک دھماکے سے پیدا ہوئی ہو یا جانور سے ارتقاء کی صورت میں انسان کا وجود عمل میں لایا گیا ہو، یا کئی ملینز، یعنی جیسے کہ جغرافیائی علوم کے ماہرین نے کہا کہ شاید 200 ملین سال پہلے اس کائنات کا، خصوصاً اس کرہ زمین کا جو حال تھا، جو انہوں نے اپنی تھیوریز میں پیش کیا ہے، ان سب سے یہ بات آیا ہے کہ کائنات میں ایک نظام جاری و ساری ہے۔ میں نے پھر کہا اور اس بات کی تکرار کروں گا، جتنی بھی تھیوریز اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہیں ان کے پیچھے ایک حکم کار فرما ہے۔ پھر جب ہم جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کی زندگی کے مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں بھی قانون بقائے زندگی یا تزاحم و تضاد کا فلسفہ جو کار فرما ہے، وہ در حقیقت وہ بھی ایک نظام کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر یہ تزاحم و تضاد نہ ہوتا، جو حیات میں اشتراک رکھنے والے تمام زی حیات کے درمیان پایا جاتا ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے، جس میں حیوان بھی شامل ہے، اور جس میں جمادات بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، قانون بقائے زندگی یعنی زندگی کو باقی رکھنے کا قانون، یہ تمہیدی گفتگو ہے تاکہ میں اس منزل پہ آ سکوں کہ جو موضوع میں سمیٹ کے لایا ہوں۔ سورہ رات کی 11ویں آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ ایک اٹل قانون ہے، اور یہ قانون ابتدائے حیات سے روئے زمین پر، جب سے حیات نے اپنا سفر شروع کیا ہے اور زندگی کے آخری لمحات تک، جب یہ حیات کا سفر اختتام پذیر ہوگا قبل از قیامت، مختلف قسم کے قوانین ہمیں جاری و ساری نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ جس کو اس آئے مجیدہ میں پیش کیا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوان ہوں، انسان ہوں، یہ سب ایک نظام کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور یہ قانون بقائے زندگی کہ اپنی زندگی کی بقا کی جنگ، جو در حقیقت پودوں میں اور نباتات میں بھی پائی جاتی ہے، حیوانات میں بھی اور انسان میں بھی، کہ اپنی زندگی کو باقی رکھنے کی اسٹرگل، جد و جہد ان تمام موجودات سے شروع ہوتی ہے جو حیات مشترک ہیں۔ ویلہ حیات تو پتھر بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم کو ان کی حیات کا تصور نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان چھپ کر کوئی گناہ انجام دے تو چھپ کر ایک نیکی انجام دے، اور اگر کھلم کھلا کوئی گناہ انجام دے تو علل اعلان ایک نیکی انجام دے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جس جگہ، جس زمین، جس کمرے میں گناہ انجام دیتا ہے، وہاں کے در و دیوار اس گناہ کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ انسان کے گناہ کے عمل کا پروسیس، ان جمادات یا پتھر جنہیں ہم بے زبان اور بے حقیقت اور بے عقل سمجھتے ہیں، ان کی میموری میں سیو ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ حیات سے آری ہیں پتھر، یہ جماعت کی در و دیوار، لیکن روز قیامت ان کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی۔ اس بنا پر پتھر بھی حیات رکھتا ہے، لیکن فی الحال میں ان کی زندگی کو زیر بحث لانا نہیں چاہتا۔ جو چیز میرے مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون بقائے زندگی میں نباتات، حیوان اور انسان شامل ہیں۔ نباتات میں بہت سارے ایسے نباتات ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ ختم نہ ہو تو دنیا میں ایک ہی قسم کے درختوں کی بہتات نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے جانوروں میں جو قانون بقائے زندگی کا ایک فارمولا ہمیں نظر آتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اگر ایک جانور دوسرے جانور کو اپنی غذا اور لقمہ نہ بنائے تو پھر ہم کائنات میں دیکھتے کہ ایک ہی جانوروں کی نسل اتنی زیادہ ہو جاتی کہ ہمارا در حقیقت جینا دوبر ہو جاتا۔ اور جیسے کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ قانون بقائے زندگی کہ جانوروں کی حیات کے لیے لازمی و ضروری تھا، اس کو ایک مدت کے لیے خدا نے سلب کر لیا۔ بنی اسرائیل پر جب عذاب آیا مینڈگوں کا، تو کیا تھا وہ؟ وہ یہ تھا کہ خداوند عالم نے تھوڑی مدت کے لیے قانون بقائے زندگی کو سلب کر لیا، نیچر کا جو سرکل چل رہا تھا اس کو روک لیا، طبیعت دنیا کا جو تسلسل تھا اس کے راستے کو، اس کی رفتار کو سست کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کی زندگی میں مینڈکوں کا عذاب آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تسلسل، وہ سیکوینس، وہ رفتار، وہ اسپیڈ رک گئی۔ تو جانوروں میں قانون بقائے زندگی ہے کہ ایک دوسرے کو جو کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کو جو بظاہر لقمہ بنا لیتے ہیں اور اپنے شکم کی خوراک قرار دیتے ہیں، یہ بھی خدا کا ایک لطف ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا درندوں سے، خون آشاموں سے، بھیڑیوں سے بڑی بھری ہوئی ہوتی۔ اور جب یہی صفت انسان میں آ جاتی ہے تو وہ انسان نہیں ہوتے، خون آشام بھیڑیے ہو جاتے ہیں، جن کا نظارہ آج ہم مملکت خداداد پاکستان میں کر رہے ہیں کہ حیات کے اس نظام میں زندگی کو بھول جاتے ہیں تو انسان انسان کا قاتل بن جاتا ہے۔ کہیں قابیل حابیل کا قتل کرتے ہوئے، کہیں نمرود ابراہیم کے لیے آگ تیار کرتے ہوئے، کہیں ابو جہل محمد کے مقابلے میں، اور کہیں یزید حسین کے مقابلے میں نظر آتا ہے۔ اور اس طریقے سے انسان، تو یہ نظام زندگی، یہ اٹل قوانین ہے جو اب جاری و ساری ہیں۔ مجالس آپ سنتے رہتے ہیں، میں فکری مجالس پڑھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جو سننے والوں کا ریشو ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اور جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی سما خراشیوں کو ان کی سبب بنتا ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، لوگ چینج کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا اس وقت تک انسان کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ تو یہ قانون ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جہاں پر بھی تاریخ تشیع میں مسلمانوں نے عروج دیکھا، سود دیکھا، ترقی دیکھی، کامیابی دیکھی، کامیابی نے ان کے قدم چومے مقدر بنی وہ کب تھی کہ جب انہوں نے دین و دین الہی کی مدد کی. ان تنصر اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم. یہ اٹل قانون ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ کائنات کی حقائق ہے. یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبے گا, سورج کی اپنی روشنی ہے, وہ کسی کا محتاج. یہ کائنات کی حقائق ہے, یہ نہیں ہے جس کو ہم سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی کائنات کی حقائق ہیں جو دین نے ہمیں دی ہیں, یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ ایک حقیقت زندگی ہے کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, وہ نعمتوں میں زیادتی کر دے گا, اضافہ کر دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, لیکن اگر کفران نے نعمت کیا, خدا کہہ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ نعمتوں کا سلسلہ رک جائے گا, اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد, میرا عذاب شدید ہے. یہ بھی کائنات ہے. اور یہ قانون جس کو میں نے سورہ رات کی 11ویں آیت کے ایک جز کی صورت میں آپ کے ساتھ پیش کیا, خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. عجیب بات ہے اس آیت میں, ہم کہتے ہیں کہ انسان اس سوسائٹی کا یونٹ ہے, اکائی ہے, تو بات اکائی سے شروع ہونی چاہیے تھی. بات در حقیقت ایک فرد سے, ایک ذات سے, ایک انفرادیت سے شروع ہونی چاہیے تھی, لیکن خدا کرے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم, خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالتوں کو خود نہ بدلے. تو یہاں پر ایک چیز مضمر ہے اس قوم میں کہ قوم بنتی کیسے ہے, قوم وجود میں کیسے آتی ہے. مختلف قسم کے نظریات, ثقافتیں, زبان کے حامل افراد قوموں کو تشکیل دیتے ہیں. کوئی سندھی بولنے والی قوم ہے, کوئی پنجابی بولنے والی قوم ہے, کوئی اردو بولنے والی قوم ہے, مختلف قسم کی قومیں آباد ہیں. مختلف قسم کی کلچرز اور ثقافتیں ان قوموں میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں. ہم فلاں کلچر کو ماننے والے ہیں, ہمارے یہاں عزاداری کا یہ طریقہ تھا, ہمارے یہاں یہ طریقہ تھا, ہمارے یہاں ماتم اس طریقے سے, یہ کلچر, یہ ثقافت, یہ تہذیب ہے, یہ فرنگ ہے. تو یہ قومیں در حقیقت جنم دیتی ہیں. اب خدا نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم, یعنی جب قوم کہہ دیا تو فرد خود بخود شامل ہو گیا. وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ اگر 90 پیچھے ماس 90 ہم پیچھے ماس, آپ کہیں گے جناب 100 روپے میرے پاس ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 99 روپے بھی آپ کے پاس ہیں, 99 روپے بھی آپ کے پاس ہیں, جبھی تو ایک ملا کے 100 کا حصہ آپ کے پاس آ گیا. اسی طریقے سے جب قوم کہہ دیے تو قوم میں خود بخود فرد شامل ہو گیا. اور جیسے کہ جوش مالی آبادی نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار, تو کئی مقامات میں نے اس کو ذکر کیا, ایسے بھی اشارہ کرتا ہوں, گزرا ہوں, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, تو پہلے مصرے میں انسان کہا, دوسری مصرے میں قوم کہا, تو یہ اچانک انسان اور قوم میں کیا ربط پیدا ہو گیا؟ پہلا مصرہ جو آپ نے کہا انسان, دوسرے مصرے میں کہا قوم پکارے گی, ہونا تو یہ چاہیے تھا. فکر کے لحاظ سے, توازن کے لحاظ سے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر انسان پکارے گا ہمارے ہیں حسین, یہ میرے ہیں حسین. یہ انسان سے قوم کیسے بن گئی؟ تو شاعر یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, جب انسان بیدار ہو جائے گا تو اپنی ذات میں انجمن بن جائے گا. درود بھیجے محمد وال محمد پر. جانے گرا می, یعنی انسانیت سے, ایک انسان سے قوم کا سفر بیداری کا سفر ہے. خدا یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم, یعنی جب ایک ایک فرد اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کرے, پہلی بات ہر قوم کا فرد, یہ نہیں کہ 4 افراد کھڑے ہو جائیں باقی قوم سوتی رہے, ہرگز نہیں, بلکہ تمام افراد, قوم یعنی اکثریت یہ فیصلہ کرے, اور فیصلہ بھی انفرادی سطح کا نہیں. یہاں پر 50 لوگ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر, 50 افراد یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. یہ زندگی کو تبدیل کرنا اور خدا اور اہل بیت و قرآن کے راستے پہ گامزن کرنا, اگر ان کی ذاتیات تک محدود ہو تو پھر انسان کو قوم تک کا سفر طے نہیں ہوگا. ہر انسان اگر اپنی قبر کے چکر میں پڑ جائے, ہونا تو یہی چاہیے کہ انسان اپنی نجات پہلے, اس کے بعد قوم کی نجات. بیوی بچوں کی خون انفسکم واہلکم نار, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم جا کے بچاؤ. یعنی پہلے میرا یونٹ, پہلے میری اکائی, پہلے میری ذات. لیکن یہ سفر یہیں تک ختم نہ ہو کہ جناب ہر انسان اپنی ذات کے چکر میں پڑ جائے, اس سے بالا تر نہ نکلے. یعنی یہی نجات اس کے لیے خول بن جائے, یہی نجات ایک حصار بن جائے کہ اپنی ذات اور اپنی ذاتی زندگی سے باہر نکل کے سوچے ہی نہ. توجہ فرمائی گا عزیزان گرامی. تو انسان مجموعہ قرار پاتے ہیں قوم کے لیے, قوم کی اکثریت فیصلہ کرے اور فیصلہ بھی ان کا اجتماعی سطح پر ہو, سوشل سطح پر ہو, سوسائٹی کی سطح پر ہو, لیول پر ہو, ذاتیات سے بالاتر ہو کر. تب جا کر خدا کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کریں گے اجتماعی طور پر, خدا بھی ان کی حالت تبدیل نہیں. چار افراد بہت اچھے مل جائیں گے آپ کو اس محلے میں, یہ بہت متقی پرہیزگار ہوں گے, لیکن کیا ان چار افراد نے اس نیکی کے سفر میں دوسروں کو شامل کیا؟ امام خمینی ایک جگہ تشریف لے گئے, دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ متدین ہیں, دیندار ہیں, دین کی پیروی کرنے والے ہیں. سیدھے پہنچے امام خمینی اس مسجد میں جو محلے کی مسجد تھی, دیکھا کہ اس مسجد کا جو عالم تھا وہ بہت دیندار باشرہ تھا. اس کی دینداری, اس کا تدین, اس کا شریعت پر کاربن ہونا اس محلے میں رہنے والوں پر رضا دلا. یہ ایسی معمولی باتیں نہیں ہیں عزیزان گرامی. تو اجتماعی سطح پر جا کے سوچنا ہے, انفرادیت کے خول سے نکل کے سوچنا ہے. اگر ہر انسان یہ کہے کہ جناب مجھے تو اپنی قبر میں جانا ہے, آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے ان سے لینا دینا کیا, یہ جو کچھ بھی کریں کرتے رہیں. ہوتا ہے انسان بعض اوقات اپنے محلے میں بہت سے گناہ کے مظاہر دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن خاموشی سے سر سے گزر جاتا ہے. یہ ان کا اپنا انفرادی فعل ہے, نو رب الاول آئے گی خاکم بدہنم کے جناب اہل بیت کی خوشی کے نام پر کیا کیا نہیں ہوتا. سادات کے محلوں میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں رہتی, ماشاءاللہ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ مجھ سے زیادہ اپ ڈیٹ اور بخوبی واقف ہیں. ہم کہتے ہیں جناب یہ ان کا انفرادی فعل ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں اور وہ دے کے گزر رہا ہوں اور پھر بات لاؤں گا جوش ملی آبادی کے شعر پر, پھر وہاں سے گفتگو کے سلسلہ جو آیت کے ذیل میں شروع کیا تھا اس کو جاری و ساری رکھوں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اگر آپ کشتی میں بیٹھے ہوں اور آپ کے برابر میں کوئی شخص بیٹھا اپنی کرسی یا اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کر رہا ہو کشتی میں, تو آپ ایک دفعہ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ یہ انفرادی فعل ہے. دعا کریں گے, تھپکی بھی دیں گے, ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور جزادے ذرا بڑا سوراخ کیجئے گا, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. وہاں کیا کرتے ہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے, ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لیے ڈوبیں گے, اس کا مزاح بن جائیں گے. اور کیا کرتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, بھائی یہ دیوانہ ہے, عقل سے پیدل ہے, یہ خود بھی ڈوبے گا ہمیں بھی. ہوائی جہاز میں کبھی سفر کا اتفاق ہو اور شیشے کھڑکی کے ساتھ جو شیشہ لگا ہوا ہے وہاں پر کوئی صاحب براجمان ہو اور شیشہ توڑنے لگے, کھڑکی توڑنے لگے, ہم کہیں یہ ان کا انفرادی فعل ہے, ان کو اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنی قبر میں جانے, پتہ چلے گا تھوڑی دیر بعد اجتماعی قبر تیار ہو جائے گی. وہاں کیا کرتے ہیں, وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. کیوں, زندگی کا معاملہ ہے, یہ نقصان پہنچائے گا, یہ پورا جہاز کریش ہو سکتا ہے, پوری کشتی نابود ہو سکتی ہے. تو دنیا کے لیے, دین کے لیے یہ تصور کیوں نہیں آتا؟ تو شاید یہ کہہ رہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, جب بیداری آ جائے گی تو انسان قوم میں تبدیل ہو جائے گا, ذاتیات سے اجتماعیت تک کا سفر اپنے تمام مراحل میں طے پا جائے گا, تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر اجتماعی سطح پر بیداری کی تحریک نہیں چلائی، اگر اجتماعی سطح پر بیداری کا پیغام نہیں دیا، اگر اجتماعی سطح پر تم نے اس حقیقت کو روشناس نہیں کرایا، تو پھر تمہاری قوم میں اچھے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، اور وہ دعا کریں گے خداوندہ ان ظالموں کا ہم سے ہٹا دے، تو خدا ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ سفر کہ جس میں وہ قدم رکھ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، اس میں دوسروں کو شامل نہیں کیا، امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں عن المنکر نہیں کیا. کتراتے ہیں، شرماتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، رزق کم ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ کسی کو اگر کہہ دیا کہ جناب یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، نیکی کا کام انجام دو، برائی سے رکو، تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. یا یوسف والا ہو گیا، یہ وہ والا ہو گیا، یہ مولوی صاحب ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. خوف کھا جاتے ہیں، وہ سلسلہ رک جاتا ہے نیکیوں کو پھیلانے کا. خدا کہہ رہے کہ جب تک بیداری نہیں آئے گی تمہاری نجات اجتماعی سطح پر ممکن نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس اجتماعی بیداری کے لیے، قومی سطح کی بیداری کے لیے جو چیز ہمارے پاس ہے وہ قرآن و اہل بیت ہیں. قرآن و اہل بیت اگر ان کا دامن تھام لیا تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. آپ کہیں گے جناب قرآن بھی ہمارے گھر میں ہے اور اہل بیت سے مودت کا حق بھی ہم ادا کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے قوم کی حالت ناگفتہ میں کیوں ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے نہ قرآن کو سمجھا نہ اہل بیت کو سمجھا، نہ قرآن کی تعلیمات میں عمل کیا. سمجھتے کہ قرآن گھر میں لے آئے، جزدان میں رکھ دیا، سال سال نکالا، یا دادا دادی کا انتقال ہو، چہلوم و سویم ہو، اس میں نکال کر پڑھنا شروع کر دیا. اہل بیت کبھی اہل بیت آگ کربلا آ گئی، ایام اعضا آ گئے، پہلی محرم آ گئی، اعضا خانے سج گئے، شہ نسیح سج گئی، مجلس میلاد کیا، اس کے بعد ختم. آرٹ ڈیولپر کو کہہ دی امام حسین خدا حافظ، اگلے سال ملاقات ہوگی، الوداع یا حسین کہہ کر. اب جو یہ کہہ رہے کہ الوداع یا حسین، یعنی میرے اور حسین کے درمیان جدائی، تو اس کی نابودی کا دن ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اور حسین کے. امام پڑھ رہا ہے کل یوم عاشورا کل اردن کربلا، ہر دن کربلا ہے، ہر دن تم حسین سے رابطہ جوڑ. اب کوئی یہ کہے کہ الوداع یا حسین تو وہ غلطی پر ہے، وہ نادان ہے، نا سمجھ ہے، یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے. وہ کہے کہ الوداع یا حسین کہہ کے قصہ ختم کرو، اور اس کے بعد خوشی ایسے طریقے سے مناؤ. خوشی کس کی؟ اہل بیت کی. طریقہ کس کا؟ ہمارا. اہل بیت ناراض ہوں، خوش ہوں، کیسے بھی ہوں، ہمیں سے کوئی، اگر ہم تو خوشی منائیں گے، عید شجاع منائیں گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو امام سجاد سے بڑھ کے عزادار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے لوگ خوشی مناتے ہیں لیکن امام سجاد سے بڑھ کے خوشی مناتے ہیں. امام سجاد کی سیرت کی، ان کی خواہش کی، ان کی خوشنودی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو خوشی منانی ہے، اپنے طریقے سے بنائیں گے، حلال ہو یا حرام اسے کوئی پرواہ نہیں. غم بنائیں گے اپنے طریقے سے، حلال ہو یا حرام کوئی پرواہ نہیں. بہرحال میں اصلاح عزاداری کے موضوع میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ نقطہ تھا جو دیتا ہوا جا رہا ہوں. تو یہ بیداری کا سفر طے کرنا ہے، تو نہ قرآن کو سمجھا نہ اہل بیت کو سمجھا، تو پھر سمجھے کس طرح، میسج کس طرح لے قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی. خدا کہہ رہے کہ جب تک اجتماعی سطح پر، آج آپ دیکھیں کہ کس طرح چن چن کے افراد کو شہید کیا جا رہا ہے. اسی شہر کراچی میں کتنے افراد جامع شہادت نوش کر چکے، علامہ دیدار علی جلوانی کی شہادت، اس سے پہلے مولانا امینی کی شہادت، اس سے پہلے کوٹری میں مولانا الطاف حسینی کی شہادت، اور مختلف مواقع علماء اور خطباء و ذاکرین کی شہادت، اور اب لاہور میں جو شہادت ہوئی ہے. تو عزیز نگرانی، اس کے باوجود میں ایک فرقہ ہے، ایک ٹولہ ہے جو مجتہدین کے خلاف، مومنین کے خلاف اپنی زبانوں کو استعمال کر رہا ہے. وہ پروپیگنڈا جو تھا وہ کہ علماء و ذاکرین متحد نہیں ہیں، مجلس وحدت مسلمین نے آ کر اس خلیج کو ختم کر دیا، کہا کہ علماء بھی ساتھ، ذاکرین بھی ساتھ، خطباء بھی ساتھ. مینار پاکستان کا جلسہ آپ کے سامنے کہ جس میں وہ تمام ذاکرین جن کو ہم الگ کرتے رہے، علامہ ناظر آباد جعفر صاحب نے ان کو دعوت دے کر ان کو ایک قوم بنا دیا. اور یہی وجہ یہ تمام علماء ذاکرین یہ ساتھ ساتھ تھے. ٹھیک ہے اگر کہیں کسی سے کوئی غلط جملہ, کوئی غلط بات, کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو گئی, لیکن ہمارا کردار یہ نہیں ہے, ہمارا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ماضی میں نگاہ کریں. اس لیے کہ ہم تو کربلا کے ماننے والے ہیں. اگر ہور بھی حسین کے مرکب کو روکے اور حسین کے بچوں کی پیاس میں اضافے کا سبب ہو, لیکن اگر توبہ کر کے آ جائے تو حسین یہ نہیں کہتے کہ ہور تیری وجہ سے میرے خیمے نہر سے دور لگ گئے, کہا کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو تو ہمارے سینے سے لگ جاؤ گے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اب کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے اس موقع پہ جب قوم کو ضرورت تھی مجتہدین کے خلاف, جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتے رہے, مقصرین کی ایک اصطلاح ایجاد کر کے اور علماء کے خلاف گندی زبانیں استعمال کرنے شروع کر دیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ سامراج کے ریزہ خوار ہیں, کہ جو ہمیشہ ہر موقع پہ تو قوموں کے سفر در حقیقت اتنی آسانی سے طے نہیں ہوتے, قومیں اتنی آسانی سے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی عزیزان گرامی. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والا. کیا کریں, حسین کے دامن کو تھام لے, بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو, ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. کچھ نہ سمجھ کہنے لگے جوان امنگوں سے مراد یہ ہے کہ نوجوانوں کو قریب لے آؤ, چار نوجوانوں کو کلاشن کو پکڑا دو اور کہو کہ دفاع واجب ہے, ان کو آگے آگے کر دو سارے قوم. میں دفاع کی حقیقت کا منکر نہیں ہوں, میں نوجوانوں کے جذبات کا احترام کرتا ہوں, میں بھی اس اسٹیج سے گزر چکا ہوں, میں نے بھی 1984 کے فسادات دیکھے ہیں جب امام مرکزی امام بارکہ کو جلایا گیا تھا. ان تمام حالات سے گزر کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو, ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. یہ بڑھتی ہوئی جوان امنگیں کیا ہیں؟ کیا نوجوان ہیں؟ ہرگز نہیں. بڑھتی ہوئی جوان امنگیں یعنی وہ فکر, وہ دریچے, وہ افق, وہ علم, وہ نور, وہ ہدایت جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے اس کو ایک جہت دو, وہ جہت حسینی جہت ہو, وہ حسینی جہت ہو. اگر تمہاری امنگ, تمہاری تڑپ, تمہارے جذبات, تمہارے احساسات سب کی جہت حسینی ہو جائے تو پھر تمہارا بیڑ پار ہے. اور یہاں پر میں ایک حدیث رسول اللہ سے نقل کر کے اس کی مختصر تشریح کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصبع الہدا و سفینۃ النجات, حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینۃ نجات ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمائی ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا, قتل حسین کے لیے مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. شہادت حسین کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ زمانہ بھر بھی چاہے اس کو خاموش کر دے خاموش نہیں کر سکے گا, اس کو ٹھنڈا کر دے اس کو ٹھنڈا نہیں, اس دیے کو بجا دے اس دیے کو بجا نہیں سکے گا. کیوں؟ لن تمرد ابدا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قتل, یہ شہادت, یہ مظلومیت, یہ کربلا خدا کی راہ میں ہوئی. فذکرونی اذکرکم, اے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. حسین نے تپتے ہوئے صحرا میں سجدہ کر کے سر دے کر خدا کو یاد کیا. اب خدا نے کہا میرا وعدہ یہ ہے کہ جب تک میرا ذکر رہے گا تیرا ذکر رہے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, حسین چراغ ہدایت. یہ چراغ ہدایت جو کہا یہ تشبیہ ہے, دیکھیں چراغ کی اور لیمپ کی، موجودہ زبان میں لیمپ کہوں گا، یا بلب کی ضرورت کب انسان کو پیش آتی ہے؟ جب رات کا اندھیرا چھا جائے اور انسان کسی منزل کی جانب گامزن ہو، تو راستے کو راہ اور چاہ میں تشخیص کے لیے کہ کھائی کہاں ہے، راستہ کہاں ہے، اس کو تشخیص دینے کے لیے انسان کو چراغ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میں یہ اس سے یہ مفہوم نکالوں، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب امام حسین چراغ ہدایت ہیں، تو چراغ تو رات میں کام آتا ہے، دن میں تو چراغ کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو دن کی روشنی میں کیا امام حسین یا اہل بیت سے ہدایت لینے کا کیا مفہوم ہے؟ بھائی رسول اللہ نے فرمایا، یہ استعارہ ہے، یہ تعبیر ہے، جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تم تو چاند ہو، تم تو پیارے ہو، آنکھ کے تارے ہو، کہتے نہیں کہتے بچوں کو، بڑے بزرگ کو آنکھ میں کوئی تارا آ جاتا ہے، کوئی چاند کا ٹکڑا اتر کے آ جاتا ہے، نہیں، یہ تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں تو سورما ہے، فلاں تو اسد ہے، فلاں تو شیر ہے شجاعت میں، تو کیا مثال کے طور پر وہ شیر بن جاتا ہے؟ نہیں، تشبیہ دیتے ہیں اس کی شجاعت کو، چاند کی خوبصورتی کو، تارے کی خوبصورتی کو اولاد سے تشبیہ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک استعارہ ہے، یہ تعبیر ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین چراغ ہدایت، یعنی چراغ ہدایت. ایسا نہیں کہ صرف رات کی تاریکی کے لیے حسین سے کام لو، اس کے بعد دن بھر میں سو جاؤ، جیسے کہ ہماری عادت ہوتی ہے شب بیداری کر کے سو گئے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صبح نماز پڑھی نہیں پڑھی، کرنا کیا ہے، جاب پہ جانا ہے نہیں جانا، پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی تعلیم کا گراف نیچے کیوں گر رہا ہے، ان کی اخلاقیات کی سطح اتنی پست کیوں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، پتہ ہی نہیں، بس سمجھتے کہ ازاداری کر لی سارا قصہ تمام ہو جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان رفعتوں کا، بلندیوں کا اور ان کا تذکرہ کرے جو اعلیٰ، جو علی، جو برتر، جو عظیم، اور ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کے بعد بھی پستیوں میں گرفتار رہے. ہو ہی نہیں سکتا انسان نورانی ہستیوں کا ذکر کرے اور خود جہالت کی تاریکی میں گرفتار، ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی انسان علم کا تذکرہ کرے گا تو علم کی جانب بڑھنے کے لیے، نور کا تذکرہ کرے گا تو نور کی جانب حرکت کرنے کے لیے، بلندیوں کا تذکرہ کرے گا تو صعود کرنے کی کوشش کرے گا. درود بھیجے محمد وآل محمد. ایسا نہیں ہے کہ صرف رات کی تاریکی کے لیے استعارہ ہے، یعنی زندگی کے تمام ایام میں تمہیں حسین سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب یہ صرف رہنما مل گئے آپ کو، یا رہنما آپ کو ٹارچ سے، لائٹ سے، نور سے روشنی دکھا کر آپ کو راستہ دکھا دے گا، آپ بسم اللہ خود قدم اٹھائیے، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، اپنی اپنی قوموں کو، اپنے اپنے افراد کو چھوڑ چھوڑ کر فرار کر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف چراغ ہدایت ہے. چراغ کا کام کیا ہے؟ وہ صرف راہ دکھاتا ہے کہ راہ کہاں ہے، چاہ کہاں ہے، کھائی کہاں ہے، راستہ کہاں ہے. نہیں کہا کہ یہ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، چراغ ہدایت بھی ہے، وَسَفِينَةُ النِّجَاتِ، اور یہ نجات کا سفینہ بھی ہے، یعنی وہ بیداری، وہ سفر جو ایک انسان کی ذات سے شروع ہو کر قومی مرحلے پر، اجتماعی مرحلے پر اختتام پذیر ہو، اس کے لیے حسین کے دامن کو تھامنا ضروری ہے کہ حسین کی ہدایت سے خود کو منور بھی کرنا ہے اور حسین کے دامن کو تھام کر نجات یافتہ بھی ہو جانا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اب ایسا نہیں ہے کہ امام حسین صرف رستہ دکھا دے کہیں جناب بسم اللہ آپ جائیے، منزل آپ کو خود تلاش کرنی ہے، منزل ملے نہ ملے، ہمیں تو رہنما چاہیے، کہہ دیتے ہیں لوگ. تو یہ حسینیت کا راستہ نہیں ہے. امام حسین کربلا کے ذریعے سے انسانیت کی نجات کے لیے ایک انسان سے زندگی کے اعلیٰ مراحل تک اس کے سفر اور ارتقاء و صعود کے لیے رسول اللہ کی اس حدیث کو ہمارے جامع پہناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا؟ کہ نجات کے لیے سفینہ بھی اور نجات کے لیے راستہ بھی. اور حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل ناسفون النجات، ہم تمام سفینہ نجات ہے، ولیکن سفینہ الحسین ہے اوسع واسرا، لیکن حسین کا سفینہ سریع بھی ہے اور وسیع بھی ہے. توجہ فرمائیے گا، بہت جلد تمہیں تمہاری منزل تک لے جانے والا، اور اتنا وسیع، اتنا چوڑا، اتنا عریض کہ تمام انسان اگر ساتھ مل کر شاہراہ حسینیت پہ چلنا چاہے تو چل سکتے ہیں. ہائی ویز ہوتی ہیں نا، ہائی ویز میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. ہماری یہاں تو ماشاءاللہ سے اگر ہائی وے بھی ہوگی، سپر ہائی وے بھی ہوگی، تو وہاں کوئی قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی کہ جناب اس روڈ پر ایک وقت میں بیک وقت تین گاڑیاں حرکت کر سکتی ہیں. ماشاءاللہ سے ہماری تو ایک وقت میں تین کی جگہ ہوگی تو وہاں پانچ کھڑی ہوتی ہیں. مختلف ہائی ویز ہوتے ہیں جناب، یہاں سے ایک وقت میں پانچ گاڑیاں حرکت کر سکتی ہیں. یہاں سے مجھے کسی نے بتایا شاہراہ پاکستان جو ہے وہ کراچی بلکہ ایشیا کی بڑی شاہراہوں میں سے ہے کہ جس میں سے 8 سے 10 گاڑیاں ایک وقت میں گزر سکتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے جو قوم کا حال ہے وہ اس سے تین گاڑیوں کو گزرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس میں ایک وقت میں اگر انسان، پورے اربوں انسان ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلیں تو اتنا وسیع و عریض ہے ایک وقت میں. اسی طریقے سے سفینہ حسین اتنا وسیع ہے کہ پوری انسانیت بھی سوار ہو جائے تو اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے چراغ ہدایت میں کوئی کمی نہیں آتی. چراغ ہوتا ہے نا، جتنا جتنا استعمال ہوتا رہتا ہے اس کی بتی جلتی رہتی ہے، تیل ختم ہوتا رہتا ہے. سواریاں ہوتی ہیں، جتنا جتنا وزن بڑھاتے جاتے ہیں آپ اس کی سرعت میں کمی آتی رہتی ہے. لیکن حسین وہ چراغ ہدایت ہے کہ 1400 سال سے یہ دیا جل رہا ہے، نہ اس میں کمی آتی ہے، نہ اس میں کوئی در حقیقت کوئی کاسی ہوتی ہے، نہ کوئی نقص آتا ہے. اگر پوری انسانیت بھی اس میں سوار ہو جائے تو اس کی رفتار میں کمی نہیں آتی. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب فارمولا کیا ہے؟ آپ کے مولانا آپ نے بتا دیا کہ امام حسین کے دامن کو تھام لو تاکہ انسان سے قوم تک کا سفر طے ہو جائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ ان قوم اپنی انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک کی حالت کو تبدیل نہیں کرے گی یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. ما بانفسہم، انفس نفس، یعنی اندر سے تبدیلی، یعنی ذات سے تبدیلی، یعنی کردار سے تبدیلی. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ دوسرے پر انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے، دوسرے کو نشانے پہ لے رہا ہوتا ہے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ کسی کی طرف ایک انگلی اور اعتراض کرنے سے پہلے سوچو تمہاری ہی تین انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس فارمولے کو مد نظر رکھنا ہوگا. مختصر کر دیا میں نے، اور صرف چند جملے آپ کی سماعت کی نظر کر کے میں دوبارہ اپنی منزل کی جانب روا دبا ہو جاؤں گا. کیا کام کریں؟ اپنی ذات سے شروع کریں، خدا سے رابطہ، اہل بیت سے رابطہ، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ. یعنی اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں. اگر یہ روحانیت ہم میں پیدا نہ ہو کہ ہر کام کی ڈائریکشن اور جہت خدا ہی نہ ہو، ہر کام میں رنگ خدا شامل نہ ہو، ہر کام میں خدا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مہر نہ لگے، تو وہ کام کسی صورت اپنی منزل تک پہنچنے والا نہیں، منطقی انجام تک پہنچنے والا. پہلی چیز جو اہل بیت نے ہم سے چاہی، جو قرآن نے چاہی، جو رسول اللہ نے چاہی، وہ یہ ہے کہ خدائی رنگ حاصل کریں، اپنے کاموں کو خلوص کے ذریعے سے خدائی جہت دیں. خلوص جب تک نہیں ہوگا یہ الہیت نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. کل کوئی جناب سوشل میڈیا پر کوئی چیز کسی کے خلاف، جناب یہ تو ہمارے گروپ کا نہیں ہے، یہ تو فلاں تھا، مرنے والا تو یہ تھا، مرنے والا تھا ویسا تھا، مرنے والا ذاکر تھا، مرنے والا عالم تھا، یہ فلاں جمن کا تھا، یہ فلاں تنظیم کا تھا، یہ فلاں عہدیدار تھا، اس قسم کی باتیں نہیں. بلکہ للہیت جب تک نہیں آئے گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. انفرادیت سے اجتماعیت تک کا سفر طے نہیں ہو سکتا. پہلی چیز باللہیت خلوص، کاموں کو خدائی رنگ دینا. دوسری چیز تقویٰ کا حصول، انفرادی زندگی میں احکام شریعت حلال و حرام کی اتباع نہیں کی تو پھر علی کی صحبت بھی اختیار کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. مولا علی کا ایک چاہنے والا تھا، اس نے ایک ایسا گناہ کیا کہ اس پہ حد جاری ہونی تھی. مولا نے کہا اس پہ حد جاری ہوگی، کچھ لوگ آ گئے وسادت کرنے ہر جگہ ہوتے ہیں. مولا یہ تو آپ کا چاہنے والا تھا، اس کو کوڑے لگائیں گے تو جگہ ہزائی ہوگی کہ دیکھو علی کا چاہنے والا تھا اور علی کی بس میں بیٹھنے والا تھا اور اس نے گناہ کیا، علی نے کوڑے لگایا، مولا اس کو تھوڑا سا کچھ کیجیے. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل بلاؤ اس کو، میں دیکھتا ہوں میں کیا کام کر سکتا ہوں. اس کو بلایا گیا، مولا نے کہا کہ اس پر حد جاری ہوگی، کوڑے لگیں گے. اور یہ کہہ کے آپ نے خود کوڑے لگائے، یہ میرے ذہن میں نہیں، بہرحال اس پر سزا اس کو دی گئی، حد جاری ہو گئی. تو لوگ آ گئے، مولا آپ نے تو کہا تھا میں کچھ دیکھوں گا کروں گا کوئی بیچ کی صورت حال. مولا نے کہا خدا کا حکم ہے، میں خدا کے حکم کو زمین پر نہیں رکھ سکتا، یہ خدا کا حکم تھا، میں یہی کر سکتا ہوں. یعنی اپنا صحابی بھی ہے لیکن اگر غلط کام کر رہا ہے تو علی اس کو اس پر حد جاری کر رہا ہے. تو یہ تصور مت کیجئے کہ ہم شیعہ ہیں بہت سارے کام مباح اور حلال ہو جاتے ہیں. تقویٰ، پرہیزگاری، شریعت کی پابندی، حلال حرام. ہم کہتے ہیں امام حسین نے اصلاح کے لیے قیام کیا. اول تو جو ہمارا ایک طبقہ ہے جو ممبر پہ آتا ہے، جس میں مولوی ملا بھی شامل ہے، ذاکر بھی شامل ہے، میں یعنی کہ اگر میں ایک عالم دین ہوں تو میں علماء کی سائڈ نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علم کو بیچ دیتے ہیں، اپنی آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، ان کو صرف اپنی دنیا کی تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے. جو مجلس اور میلاد سے وہ پیسہ لے کر اپنی دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اور ایسے افراد آپ کو قوم کے دکھ و درد میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، کہیں نظر نہیں آئیں گے. اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، جو واقعی قوم کے دکھ کو سمجھیں، قوم کے درمیان کھڑے ہوں، ان کو اپنی دنیا کی تعمیر کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے مولانا پھر آپ تو بھائی اختلافات کی بات کریں. اختلافات کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، وہ حقیقت کا رخ دکھا رہا ہوں. عزیزان گرامی، تو اس طریقے سے متحد ہونا ہے تاکہ پہچانے دوست کون ہے، دشمن کون ہے. آج ہمارے ایک ذاکر شہید کر دیا جاتا ہے، کل میرا یا آپ کا یا ہم میں سے کسی اور کو قتل کر دیا جائے گا، اور ہم اسی میں پڑے ہوئے ہوں گے، اسی چکر میں ہوں گے. یہ ذاکر تھا، یہ عالم تھا، یہ غالی تھا، یہ مقصد تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ تقلید کو مانتا تھا، یہ تقلید کو نہیں مانتا تھا، یہ فلاں تنظیم کا تھا، یہ فلاں جمن کا تھا. تقویٰ و پرہیزگاری اپنی ذاتی زندگی میں اگر انجام نہیں دیں گے تو کوئی کام ہمارا مثمر ثمر ثابت نہیں ہوگا. تیسری چیز جو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی سطح پر متحد متفق ہو سکے، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اللہ بھی یہی کام کرتا ہے، نیکیوں کو حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. رسول کی بھی یہی ذمہ داری، امام کی بھی یہی ذمہ داری. امام حسین جو کہہ رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور ہم نے مجلس اور ممبر کا اور فرش ادا کا مقصد کچھ اور بنا لیا. کوئی اپنی دنیا تعمیر کر رہا ہے، کوئی اپنی شہرت میں اضافہ کر رہا ہے. اصلاح امت کہاں گئی؟ مجلسوں سے اصلاح کا پیغام، تقوی کا پیغام، حجاب کا پیغام، دین پر عمل پیرا ہونے کا پیغام، حلال و حرام کی تمیز کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے کہ نہ سامعین سننا چاہتے ہیں اور نہ متکلم جو ہے وہ بولنا چاہتا ہے. پتہ ہے کہ تربیت پہ گرا گزرے گا اور مجھے اگلی دفعہ نہیں بلایا جائے گا. امام حسین فرما رہے کہ اصلاح امت کے لیے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خود امام نے بتایا کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں، اور اس کے لیے جو روش دی امام عالی مقام نے وہ یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. بس میں نے اپنی زحمت کو تمام، آپ کی زحمت کو تمام کیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اگر آپ کے محلے میں کہیں کوئی انسان غلطی کر رہا ہے، کئی دفعہ اتفاق ہوا کچھ نوجوانوں سے برخورد ہوئی، اور ان سے جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک غلط کام انجام دے رہے ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا پہ ہو، عملی زندگی میں ہو، نجی زندگی میں ہو، جب پیار و محبت سے انہیں سمجھایا، سمجھ گیا حلال حرام کا مسئلہ بتایا سمجھ گیا. ایک بچہ میرے ساتھ کبھی کبھی آتا ہے تو میں نے پوچھا بھائی تم میرے ساتھ کبھی کبھی آتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے تمہیں؟ نہیں ہوتا. کہنے لگے جی مولانا مجھے فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں, پچھلے مہینے آپ کے ساتھ کئی دن آپ کے ساتھ رہا, آفس نہیں گیا. توجہ فرمائیے گا, یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اثر. جب مجھے تنخواہ ملی تو پتہ چلا 30 دن کی پوری تنخواہ مجھے ملی, تو میرے ذہن میں فوراً آپ کی بات آ گئی. میں نے کہا جناب میں 8 دن یا 10 دن یا 12 دن نہیں آیا, مجھے اس کی تنخواہ نہیں چاہیے. کہنے لگے میں اس کو دیکھ رہا تھا, وہ میری شکل دیکھ رہا تھا, ہو کا گیا ہے. یہ ہے امر بالمعروف کہ ایک لقمہ حرام انسان کی زندگی میں نہ آئے, ایک لقمہ حرام. اور یہی وجہ امام حسین روز قیامت روز عاشورہ فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان کے ماننے والوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, میری نصیحت اس وجہ سے کارگر ثابت نہیں ہو رہی کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. مال حرام سے نصیحت اثر نہیں کرتی. جائز و ناجائز خواہشات گلیمرزم آگے نکلنا, فلاں یہ لے آیا فلاں وہ لے آیا, ہم بھی یہ لے آئیں وہ بھی لے آئیں, یہ سٹیٹس بڑھ جائے یہ شان بڑھ جائے, یہ پریسٹیج آ جائے یہ شان و شوکت آ جائے, اس کے لیے حل حلال و حرام کو اپنانے کے لیے تیار. امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور یہ وہ فریضہ ہے جو سب پر واجب ہے, اللہ اس کو انجام دے رہا ہے, رسول اہل بیت اور تمام مومنین. اگر یہ امر بالمعروف پیار و محبت سے, رحمان رمضان فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور ہر شخص اس کے پاس پیار سے آگے یہ کہے بھائی آپ کا یہ عمل غلط ہے, دوسرا کہ بھائی آپ اپنے عمل کی اصلاح کیجئے, تیسرا کہ آپ اپنے کردار پر غور کیجئے, خود بخود وہ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا. ہمارے یہاں جو انداز ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا, وہ طالبان والا یا ملا عمر والا ہوتا ہے, صدام حسین والا, ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کرتا کرنے کرتا کوڑے مارے جائیں گے ڈنڈے برسائے جائیں گے, نہیں ایسے نہیں. تو یہ 3 عنصر کہ دین کی پابندی, تقوی کا حصول اور امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ 3 کام اگر ہم اپنی نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک انجام دیں تو ہماری موجودہ حالت بدل سکتی ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, خدا اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, اپنی روش کو نہیں بدلیں گے, اپنے میتھڈ کو نہیں بدلیں گے. انسان ایک ریاضی کے سوال کو بھی سالو کر رہا ہوتا ہے, حل کر رہا ہوتا ہے, اگر ایک طریقے سے جواب نہیں آتا فارمولا چینج کرتا ہے, دوسرا فارمولا لے کر آتا ہے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, تیسرے سٹیپ میں جاتا ہے. جب گھر کی ڈیکوریشن خود بخود تبدیل نہیں ہو سکتی تو قوم کی حالت کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ محنت کرتے مشقت کرتے گھر کی ڈیکوریشن کو چینج کرتے نہیں کرتے تو قوم کی حالت کیسے چینج ہو جائے گی؟ عزیزان گرامی, متحد ہونا ہوگا, متفق ہونا ہوگا. ذات پات کے لیے نہیں کہوں گے, ذات پات کا فرق مٹا دیں, تنظیموں کا, اداروں کا, جماعتوں کا, رنگ کا, نسل کا, لسانیت کا فرق مٹا کر حسینیت کے سمندر میں ضم ہو جائیں عزیزانِ گرامی. اور یہی وقت کا تقاضا ہے کہ اگر متحد ہوئے تو بقا ہے, وإلا آنے والا وقت جو امتحان ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت سخت امتحان ہے. اور قوموں کے امتحان میں بارہا کہتا ہوں کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی طرح 3 گھنٹے کا پیپر نہیں ہوتا کہ 100 سوال اور ہر سوال کے نیچے 4 جواب, 4 جواب میں سے 1 جواب صحیح 3 غلط, آپ ذہانت بہت تیر چلائیں گے تو 3 کو رد کر کے 1 پر نشان لگا دیجئے اور آپ پاس ہو جائیں گے. قوموں کے امتحان, قوموں کا سفر, قوموں کی کامیابی سالوں میں طے ہوتی ہے, سالوں میں, دسیوں سال بھی لگ سکتے ہیں, صدیاں بھی لگ سکتی ہیں. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں تاریخ سے اور قرآن سے اس کے شواہد پیش کروں, بس عزیزان گرامی اس کے لیے ہمیں اپنی ذات سے آغاز کرنا ہوگا, میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ در حقیقت اپنی گود میں پرورش پانے والے بچوں کو اب کوئی اور لوری اور کہانی سنانے کے بجائے کربلا والوں کی شجاعت، علی اصغر کے جہاد اور قاسم اور اکبر کے جہاد کی لوریاں سنائیں۔ شعرا سے درخواست ہے کہ وہ ایسا کلام کہیں کہ ان انگلش نظموں کے بجائے ہماری ماؤں کی زبانوں پر ایسی لوریاں ہوں، ایسے کلام ہوں، ایسے اشعار ہوں کہ بچپن سے ہمارا بچہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے جہاد و شہادت کے لیے تیار ہو جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ سب کھڑے ہو جائیں اسلحہ لے کر، نہیں، جہاد جس طرح ایک فوج جنگ کرتی ہے، کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں فرنٹ لائن پر، ان کو اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا اسلحہ ختم ہوتا ہے، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو ان کو رسد پہنچا رہا ہوتا ہے، کمک پہنچا رہا ہوتا ہے، اسلحہ پہنچا رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں جو ان وسائل کی کہ جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں ان کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں، وجود میں لا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زخمیوں کی تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی خوراک کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک فوج میں تبدیل ہونا ہے، امام زمانے کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، فوج میں تبدیل ہونے کے لیے مختلف گروہوں کی ضرورت پڑے گی، خواتین کی، بزرگوں کی، بچوں کی بھی، سب کی ضرورت ہوگی۔ نہ کوئی مبرہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ بوڑھے آپ نہ آئیے، آپ جوان آپ آ جائیے، آپ عالم آپ نہ آئیے، ذاکر آپ آ جائیے، ہرگز نہیں، سب کی ضرورت ہوگی تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیار ہو سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ایک نقطہ رہ گیا، اس کو بیان کر کے مسائل کی طرف آتا ہوں، اور وہ آخری نقطہ یہ ہے کہ جو ہمیں ایک انسان سے قوم بنا دے گا، متحد منسجم قوم، جس کو علم ہو کہ اس کو کرنا کیا ہے، اس کو جانا کہاں ہے، وہ ہے ولایت کا دفاع۔ ولایت کا دفاع، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کئی مقامات پر، جناب زہرا کی عظمت اور ان کی شہادت اس وجہ سے عظیم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا دفاع کیا، حضرت علی اکبر کی شہادت اس لیے بعظمت نہیں کہ انہوں نے اپنے بابا کا دفاع کیا، حضرت قاسم اس لیے عظیم شہادہ میں شامل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے چچا کا دفاع کیا، حضرت عباس شہیدوں کے اس درجے پہ فائد ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ تمام شہداء حضرت عباس کے مقام شہادت اور درجے کو دیکھ کر رش کریں گے، غبطہ کریں گے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بھتیجے کے لیے ہاتھوں کو کٹوا دی اور بھائی کے لیے قربانی دی، ہرگز نہیں۔ اہل بیت نسبتوں اور رشتوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ دین خدا کو محفوظ بنانے کے لیے، جناب زہرا کا کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اپنے امام وقت کی دفاع کے لیے میدان عمل میں حاضر، حضرت علی اکبر کی عظمت کا راز یہ ہے کہ امام وقت کی دفاع کے لیے تیار، قاسم کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اپنے مظلوم امام کے لیے ہمہ وقت تیار، حضرت عباس کی عظمت اور شہادت کا راز یہ ہے کہ اپنے امام وقت کو آخری لمحات تک تنہا نہ چھوڑنا، اور اس کے تمام فرامین پر تمام تر قدرت و طاقت کے باوجود اپنی طاقت و توانائی کو حسین کے حکم پہ قربان کر دینا۔ اے
ہماری درد کا کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا شہادت 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 محمد وال محمد سلام۔
ایمان کا دفاع، ولایت کا دفاع، اگر وہ زہرہ مرضیہ ہیں تو اپنے امام وقت کے دفاع کے لیے محسن بھی شہید ہو جائے، جلتا ہوا دروازہ بھی گر جائے، لیکن ولایت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں حاضر۔ کربلا اگر یہ عنصر ہمیں مل جائے تو پھر آج اسی ولایت کا ایک چشم و چراغ پردہ غیبت میں ہمارے تمام اعمال پر حاضر ہوگا، نہ ہمیں کوئی سستی کرے گا، نہ کاہلی کرے گا، ایک دوسرے پر تنقید کرے گا، وہ ولایت کے دفاع کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آگاہ ہو تیار ہوگا۔ اور یہ ولایت کا دفاع امام زمانہ سے لے کر مرجعیت تک، ولی فقیہ جس کی اطاعت واجب ہے اس تک، تا تل حقیقت ہمیں نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے کیا کہ جناب امام زمانہ نہیں, اس وقت جو نائب ہے, جو نائب امام ہے اس کے دفاع کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا, کیونکہ نائب امام تنہا نہ رہ جائے. حضرت مسلم کو امام حسین نے نائب سفیر بنا کے بھیجا, کوفہ والے انتظار میں تھے کہ امام حسین آئیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. او بدبخت لہین جب کوفہ پہنچا تو اسے نقاب لگائی ہوئی تھی, لوگ سمجھے امام حسین آ گئے, اور جتنے لوگ تھے سب مسجد پہنچے. جب مسجد پہنچ کے اسے نقاب اتاری تو پتہ چلا یہ تو دشمن دین ہے, امام حسین نہیں ہے. امام حسین کہہ رہے میں اپنا نائب بھیج رہا ہوں, اپنا سفیر بھیج رہا ہوں, اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں, اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرو. کچھ بار کریں امام حسین آئیں گے ان کے ساتھ کریں گے. ہمیں تو اصل چاہیے, ہمیں تو نائب چاہیے ہی نہیں. کتنے لوگوں نے ساتھ دیا آپ کے سامنے کوفے کے واقعات. اکثر ایک ایس ایم ایس گردش کرتا ہے کہ کوفہ ایک شہر کا نام نہیں اور ایک امت کا اور ایک ثقافت کا نام ہے, اور امام سجاد سے اسے نسبت دی جاتی ہے. امام سجاد کا قول نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے کہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھائی کا پیغام پھیلائیں, اس کے لیے آئمہ کی طرف اس کی جھوٹی نسبت بھی دے دیتے ہیں. یہ انتہائی غلط کام ہے. یہ وہ ابو ہریرہ والا کام ہے کہ جو کہتے تھے جس نے اکے کی پیاز مکے میں کہی وجبت لہ الجنہ, یہ وہی چیز ہے. گرامی ولایت کا دفاع, اور اگر اس نقطے کو سمجھ جائیں تو ہم میں سے ہر شخص تیار آگاہ ہو جائے گا. بس میں نے آپ کی ذہنوں کو تمام کیا. کربلا کا ہر شہید ولایت کے دفاع کے لیے